أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا دائما سرمدا بعدد ما أحاط به علمه الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام العالم بزمانه لا تهجم عليه الحوادث بر محمد وآل محمد صلوات سعادت مند سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ آپ اصغری نوجوانوں اور ملت کے سرمایہ کے درمیان ہوں میں آپ کے اس پروگرام کی میزبانی میرے لیے اعزاز ہے حالات حاضرہ کے عنوان سے مذاکرے میں سعادت ہے ہماری کہ ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کی مختلف شعبہ جات سے وابستہ عظیم شان شخصیات ہمارے درمیان میں ہیں سعادت ہے ہماری کہ ہمارے لیے پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کا پلیٹ فارم ہو یا مدارس کا پلیٹ فارم تشیع کی حفاظت کا کوئی ایشو ہو یا تشیع کے مسائل پہ بات کرنے کا ہنر رکھنے والے اور اپنا ایک خاص نظریہ اور مقام رکھنے والے حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ امیر مقصود علی ڈومکی صاحب حفظہ اللہ وابقہ ہمارے درمیان ہے ان کے وجود بابرکت سے ہم استفادہ کریں گے انشاءاللہ ساتھ ہی ہماری تنظیم کے لیے بہترین خدمات دینے والے تنظیم کا سرمایہ تنظیم کی روح و جان دانشور معظم قبلہ عبد الرزاق بلوچ صاحب حفظہ اللہ بھی ہمارے درمیان ہیں سائیں کے بابرکت اور وجود مقدس وجود سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے
بغیر کسی تاخیر کے میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تاکہ مختصر ترین وقت میں آگاہیوں کے بیانات سے زیادہ ہم مستفید ہو سکے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ امیر مقصود علی ڈومکی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ پاکستان میں وحدت اسلامی کی جو حقیقت ہے اس کو کیسے بیان کیا جائے یعنی وحدت کے جو مفاہیم ہیں وحدت کی ضرورت اور وحدت کے ذرائع کو استعمال کرنے کے کون سے سورسز اور طریقے ہو سکتے ہیں بالاخص اسٹوڈنٹس لائف میں ان پہ روشنی ڈالنے کے لیے ملتمس ہوں قبلہ سے کہ وہ اپنے بیانات سے مستفید فرمائیں آپ سب برادران کی بارگاہ میں گزارش کی توجہ سے سرمات فرمائیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آخر میں سوال و جواب کی نشست بھی ہے بر محمد و آل محمد صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا آج کے اس اہم مذاکرے کا آپ نے اہتمام کیا اور ایک انتہائی اہم مسئلے پر جو پاکستان کے لیے بھی امت مسلمہ کے لیے بھی عالمی سطح پر ملکی سطح پر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اتحاد بین المسلمین اتحاد امت کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر قرآن اور سنت سے اخذ کیا گیا ہے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اتحاد امت کے بانی نہیں ہیں بلکہ اس کی بانی اس کی بنیاد قرآن اور سنت میں موجود ہے امام خمینی نے اس فکر کو احیاء کیا ایک دفعہ پھر زندہ کیا اور اس کو بڑی قوت کے ساتھ امت کے سامنے لے کر آئے اور جو دشمن کی سازشیں تھیں اتحاد امت کے خلاف ان کو بھی امام خمینی نے بہت ہی کھل کے بیان کیا قرآن کریم کی بہت ساری آیات کریمہ ہیں جس میں اتحاد امت کا اور وحدت کا درس دیا گیا ہے جس میں بڑی معروف آیت کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تو مل کر سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو قرآن کریم نے ایک طرف سے وحدت کی تاکید کی ہے تو دوسری طرف سے تفرقہ سے روکا ہے اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں قرآن کریم बुनियादी तौर पर वहदत का जो पैगाम है, इत्तेहाद का पैगाम है, अंबिया का पैगाम है, और तफरका और इंतशार ये शैतान। मिसाल आप शिया और सुन्नी को ले लें, देवबंदी बरेलवी को ले लें, जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके दरमियान, उनमें मुश्तरकात 90% के लगभग आपको नजर आएंगे और इख्तलाफ फकत 10% बातों पे है। मिसाल आप तौहीद को ले लें, तौहीद का तसव्वुर शिया और सुन्नी दोनों के पास है और उसमें भी 90% जो मकातिब फिक्र हैं उनका अकीदा। फिर इसी तरह फुरूए दीन में नमाज, रोजा, हज, जकात, जितने भी फुरूए दीन बयान किए जाते हैं, इसमें भी 90% तकरीबन जो मसाइल हैं उन पे इत्तेफाक राय मौजूद है। नमाज के अंदर ही आप देख लें, हाथ खोलने और बांधने पे तो इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन सूरह अलहम्द किरात करनी है, उसके बाद कोई और सूरत पढ़नी है, उसके बाद रुकू है, फिर उसके बाद सजदा है, फिर उसके अलावा जो अजकार हैं उसमें भी अक्सरियत में जो है उसमें इत्तेफाक मौजूद है। दूसरा जो आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा है, चूंकि हम कुरान और अहल बैत को दीन इस्लाम की बुनियाद समझते हैं, उनके रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत इन्नी तारिकुन फीकुम सिक्लैन किताब अल्लाह व इत्रति अहल बैती में दो गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहल बैत। तो अहल बैत अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में भी हमें इत्तेहाद का दर्स मिलता है, वहदत का दर्स मिलता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगरचे उनका इख्तलाफ था और बड़ा वाज़े इख्तलाफ था मसले खिलाफत पर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उम्मत की जो वहदत है उसको पारा पारा नहीं किया। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते थे, खुलाफा के दरबार में बैठते थे, फैसला देते हुए खुलाफा जो उनकी तरफ रुजू करते थे और मौला अली उनके रुजू के मुताबिक फतवा देते थे, फैसले देते थे। यही सीरत तैयबा हमें बाद के आयमे हुदा की नज़र आती है, आयमे मासूमीन की। मिसाल के तौर पर आयतुल्ला तस्खीरी अपनी एक गुफ्तगू में फरमा रहे थे, जो इस दौर में इत्तेहाद उम्मत के एक बहुत बड़े दाई थे, तो उन्होंने फरमाया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो दरसगाह कायम की मदीना तैयबा में, जिसका बड़े उसके साथ तस्करा होता है, उसके अंदर 4000 शागिर्द अगर हम बयान करें तो उनमें 3000 अहले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले थे, जिनका तशय्यो और शिया से कोई ताल्लुक नहीं था। 1000 शागिर्द ऐसे थे जो शिया थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो रवैया था वो बुनियादी तौर पर वहदत उम्मत का एक अलमबरदार के तौर पर थे। लिहाजा आप देखें कि अहले सुन्नत के उलमा शिया से तो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनमें गालिब अक्सरियत तकरीबन आप कहें कि 99.9% जो हैं वो अहले बैत को अपना रहबर मानते हैं। अहले बैत की अजमत पर, उनकी इल्मी मकाम पर, उनके मरातिब पर उनको कोई इख्तलाफ नहीं है। आपने किसी अहले सुन्नत को नहीं देखा होगा कि वो किसी भी इमाम अहले बैत के किसी भी मासूम की नऊज़ु बिल्लाह तौहीन करे या उसे अपने ताल्लुक जोड़ने पर फख्र महसूस न करे, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, जितने भी मसालिक हैं अहले सुन्नत के। अहले बैत का भी बड़ा मुशफिकाना रवैया था उनके साथ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दर्स में जब इमाम अबू हनीफा आते थे तो आप देखें इमाम आली मकाम उनका बड़ा एहतराम किया करते थे, बड़े प्यार से उनको बिठाते थे। यानी इस तरह नहीं था कि इमाम आली मकाम उनसे नफरत का इजहार करते हों। आप देखें शागिर्द और उस्ताद का जो ताल्लुक होता है दो तरफा ताल्लुक होता है, जब तक उस्ताद की शफकत न हो तो उस वक्त तक शागिर्द करीब नहीं आता। वो एक शफीक उस्ताद के तौर पर, एक शफीक इमाम के तौर पर उनका रवैया होता था इमाम अबू हनीफा के साथ। ये एक मजमूई जो है वो आपको तारीख अहले बैत में और तारीख इस्लाम में इस तरह के कसरत के साथ ऐसी मिसालें मिलेंगी। अहले सुन्नत के उलमा की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने अहले बैत के फजाइल लिखे और इस पर किताबें लिख डाली अहले बैत के फजाइल पर। अब मैं आता हूं इसकी वो कौन से नुकात हैं जिस पे आज के दौर में हम इत्तेहाद उम्मत की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो तो कुरान और सुन्नत की ताकीद है, जिसको मैंने अभी बयान किया। बहुत सारी अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत अलैहिस्सलाम से, बहुत ज्यादा इस बारे में फरामीन है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। दूसरा जो बड़ा अहम मसला है वो ये कि हमारा दुश्मन मुश्तरक है। देखें, जब दुश्मन मुश्तरक होता है तो लोग मुत्तहिद हो जाते हैं। इत्तेहाद का एक बड़ा सबब यह होता है कि जब दुश्मन आपका मुश्तरक है तो आप मुश्तरक हिकमत अमली बनाते हैं। ये जो इस्लाम का दुश्मन है, ये शिया का भी दुश्मन है और सुन्नी का भी। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि आप लड़ रहे हैं कि नमाज में हाथ खोले जाएं या हाथ बांध कर नमाज पढ़ी जाए, और आपका दुश्मन जो इस्लाम का दुश्मन है वो आपके हाथ काटने पर तुला हुआ है, न रहेगा हाथ और न झगड़ा होगा कि हाथ खोले जाए या बांधे जाए। अब जब इस तरह का दुश्मन है तो आप मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे कि ये इस्लाम का दुश्मन है, कुरान का दुश्मन है, इस्लामी तालीमात का दुश्मन है। दूसरा, उम्मत मुस्लिमा के मफादात मुश्तरक हैं, क्योंकि हम कुरान करीम को मानते हैं, अहले बैत और रसूलुल्लाह की तालीमात को मानते हैं। सहाबे किराम भी हम सब के लिए नुक्ते इश्तराक हैं, उसमें भी बड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, बाज़ सहाबा के अमल बाज़ जगहों पे एतराज किया जा सकता है, लेकिन मजमू तौर पे सहाबे किराम हमारे लिए नुक्ते इत्तेहाद बन सकते हैं जिस तरह अहले बैत नुक्ते इत्तेहाद हैं। तो इसलिए उन मुश्तरका मफादात पर जो उम्मत मुस्लिमा के मफाद हैं, दीन की सरबुलंदी है, पैगाम दीन की सरबुलंदी है, उम्मत के मसाइल हैं, फिलिस्तीन है, कश्मीर है, कौन सा गैरतमंद मुसलमान है जो फिलिस्तीन के मजलूमों की हिमायत नहीं करता, वो नहीं देखते। आप जब हिमायत करते हैं, यौमुल कुस का जुलूस निकालते हैं, तो कभी आपने सोचा कि मैं शिया हूं और फिलिस्तीन में बसने वाले सुन्नी हैं, मैं किस तरह एक सुन्नी की हिमायत में जुलूस निकाल रहा हूं? सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के हक में जो बोल रहे हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो सफे अव्वल में खड़े हैं, वो शियान हैदर करार हैं, जिन्होंने न फिलिस्तीन के अहले सुन्नत मुसलमानों को अकेला छोड़ा है और न छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसी तरह कश्मीर के मुसलमान हैं, जिनकी अक्सरियत अहले सुन्नत पर मबनी है। शिया भी हैं कश्मीर में, लेकिन अहले सुन्नत अक्सरियत है, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं सोचा कि वो सुन्नी है तो मैं शिया किस तरह उसकी हिमायत कर रहा हूं। हम अपना फर्ज समझते हैं बेहसियत एक मजलूम के।
दूसरे जो वाकयात रूनमा होने के खदशात हो, या सालकोट का वाकया जो था, इसका पस मंजर क्या है और हमें कौन से तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए ताकि हम इस किस्म की शिद्दत पसंदी से बच सकें? सवाल यह था कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी के ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं, जैसे सालकोट वाक़या हुआ या पेशावर का वाक़या हुआ, इनकी शिद्दत पसंदी के वाक़यात का पस मंजर क्या है और इनसे बचने के लिए, शिद्दत पसंदी से बचने के लिए हमें कौन सी तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए?
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़कद काल अल्लाहुल हकीम फ़ी कलामिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी जिंदगी गुजारने के लिए कुरान पाक वही नाजिल किया और उसकी इब्तदा में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी कलाम पाक से ये आय करीमा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की कि अल्लाह वहदहु ला यज़ल ने हमें दावत जो दी है वो वहदत की दावत दी है, इत्तेहाद की दावत दी है, तफरके की दावत नहीं है। कुरान पाक में आयात भी हैं जब इख्तलाफात होते हैं, तफरका होता है, झगड़े होते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि खुदावंद आलम ने कहा कि आपकी पूरी तवानाई ख़त्म हो जाएगी और आपकी हवा निकल जाएगी और आप बिल्कुल दुनिया में नाबूद हो जाएंगे जब आपस में झगड़ा करेंगे। तो वहदत का ऐलान खुदा ने किया, वहदत की दावत अम्बिया ने दी, वहदत की दावत औलिया ने दी, वहदत की दावत आयमा ने दी। अभी ये इख्तलाफात जो हैं वो कौन डाल रहा है? जाहिर है हम देखते हैं और जानते हैं, एक तूल अरसा गुजरा है, एक जमाना गुजर गया है, हमें भी देखते देखते کہ دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن ان کا ہدف اول ہے اختلاف ڈالنا, اور وہ اسی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کافی تجربہ کر کے استفادہ حاصل کیا ہے. یہ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو دشمن کبھی نہیں دیکھتا کہ یہ گن جو جا رہی ہے یا یہ گولی جا رہی ہے, یہ بم جا رہا ہے, یہ ہم خودکش حملہ جو کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں, تو اس کا یہ نہیں ہے کہ کوئی فقط شیعوں کے پاس جائے اور اس میں مرنے والے جو ہیں وہ فقط شیعہ ہوں گے اور یا مرنے والے سنی ہوں گے, ابدا نہیں, ابدا ایسا نہیں ہے. جب بھی وہ مارتا ہے تو وہ دیکھ کے نہیں مارتا کہ یہ گولی جو ہے وہ شیعہ کے سینے میں لگے یا سنی کے سینے میں لگے. وہ دشمن ہے, وہ تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے, اس نے اس اختلافات سے کافی استفادہ کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلافات ہوں, اور وہ اختلافات کا نتیجہ ہے کہ چند سال پہلے جب یہ دشمن ایسا نہیں کرتا تھا اور یہ حالات ان کے اتنے نہیں تھے, میسر نہیں تھے حالات ان کو, تو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آپس میں اتنی نفرت نہیں کرتے تھے, لیکن جب دشمن نے یہ حملہ کرا کے مقدسات کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی اور جو ہے وہ مجالس اور نماز اور مسجد سارا احترام پامال کر کے انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا. حالانکہ ہمیں درس جیسے ڈومکی صاحب نے کہا کہ آئمہ انبیاء کا بھی یہی ہے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بالکل سخت تھے لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے بزرگان جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا لولا علی لہلک فلاں, علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ نہیں جانتے تھے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مسئلہ حل کیا. یہ نہیں, نتیجہ یہ ہے کہ یہ دشمن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہم مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے, اور مار دھاڑ بھی اسی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں پیغام دینا چاہیے, جیسے قرآن نے کہا کہ حبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تو آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہ نو حبل اللہ, وہ اللہ کی مضبوط رسی ہم ہیں. یعنی ہمیں, ہم جو یہاں کم از کم اس فورم پہ جہاں بیٹھے ہیں, ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت اطہار کو ماننے والے ہیں, ہمیں اس وحدت کو اچھی طرح سے مضبوط کرنا ہے, اختلافات کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, دشمن کو پہچاننا ہے اور منافقین کو بھی پہچاننا ہے. کیونکہ یہ ہم جب پہچان کی طرف جاتے ہیں, نظر جب دوڑاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ منافقان جو ہیں وہ بھی ہمارے درمیان ہیں, کون منافق ہے اور کون یہ کر رہا ہے, ان کو بھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم, ہمیں اس وحدت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بزرگان نے بھی کہا, جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ امام خمینی جو ہے وہ بانی نہیں تھے, امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تشریح کی کہ قرآن کا پیغام یہ ہے, انبیاء کا پیغام یہ ہے اور آئمہ کا پیغام یہ ہے کہ وحدت کو ہاتھ سے جانے نہ دو, اور جب وحدت ہماری مضبوط ہوگی تو ظالم ظلم نہ کر سکے گا. اور یہ چیز انتہائی سخت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, انتہائی سخت جسے کہا جائے, ہمیں حد المقدور کوشش کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ آخری جملے کے مجھے کہیں جانا ہے تو عرض کروں آپ کی خدمت کے میں کہ اس وحدت کے پیغام کے لیے جو صاحبان قدرت افراد ہیں وہ کردار ادا کریں, جس فورم کے بھی ہوں, وہ سب اس کو جو ہے وہ عام پبلک کو کہیں اور عام پبلک کو یہ درس دیں کہ وحدت جو ہے وہ ہماری نجات بھی ہے اور ہماری بقا بھی ہے. اگر اختلافات ہوں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. اسی وجہ سے میں اس مختصر وقت میں آپ سارے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو بھی حملے ہوئے پشاور میں, کوئٹہ میں اور مساجد میں, مجالس میں, اہل سنت کی مساجد میں, یہ دشمنان تھے جو دشمن چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا آپس میں دست بگریبان ہو, یہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو لڑ کے برباد اور تباہ کریں, اور اس کے نتیجے وہ کافی دیکھ چکے ہیں. اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو دشمن جو ہے وہ کبھی نہ کشمیر پہ حملہ کر سکتا ہے, نہ یمن پہ کر سکتا ہے, نہ لبنان میں کر سکتا ہے, نہ فلسطین میں کر سکتا ہے. وحدت کی سخت ضرورت ہے, اور ہم سب کو اسی وحدت کا پیغام دینا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور محمد والے محمد صلوات. آپ کی صلوات کا آواز بالکل ہی آہستہ اور تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے باواز بلند پر محمد والے محمد صلوات. مذاکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم استفادہ کرتے ہیں اپنے کراچی سے آئے ہوئے نہایت ہی قابل احترام مہمان قبلہ سید قمبر زیدی صاحب کے سے بر محمد والے محمد صلوات. بار دیگر بر محمد والے محمد صلوات. ایک مرتبہ پھر باواز بلند تر صلوات. ہم اپنے سوال کی طرف جاتے ہیں، بزرگان توجہ اس طرف سماعت کریں گے تو کرم نوازی ہوگی. اگر صاحب سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان میں تشیع کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان سے ان کو کیسے حل کیا جائے، اور ان کا راہ حل کیا ہے آپ کی نظر میں عالمی صورتحال کے تناظر میں، ہماری رہنمائی فرمائیں تو کرم نوازی ہوگی. بر محمد والے محمد صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا، آپ تمام دوستوں کا، جتنے حاضرین ہیں ان سب کا تہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس مذاکرے میں یاد کیا ہم یہاں پر جو ہے نا وہ حاضر ہوئے. آپ نے جو مذاکرے کا عنوان رکھا ہوا ہے وہ وحدت کے عنوان سے، خود یہ جو کیا کہتے ہیں جو آپ کا کنونشن ہے یا اتحاد کے عنوان سے، میں پہلے اس کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ جو بھی خطے امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ پر، خطے ولایت فقیہ پر گامزن ہیں، ان کے جو مرکزی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ابھی اتحاد اور وحدت کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کام، یہ درس ہمیں امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا. انتہائی خوبصورت محفل، نورانی چہرے، آپ لوگ یقیناً خداوند عالم کے بہت قریب ہیں. تشیع کے حوالے سے مشکلات پاکستان میں متعدد ہیں، ہمیں مختلف محاذوں پر جو ہے نا وہ لڑنا ہے. میرا خیال سب سے اہم جو محاذ ہے وہ ہے ہماری فکری تربیت، ہمیں فکری طور پر مضبوط ہونا ہے، ہمیں مختلف میدانوں میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا ہے. عالمی تشیع اس وقت بہت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے الحمدللہ. اس وقت آج سے اگر آپ 50 سال پہلے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے اس کو اٹھا کے اگر آپ جو ہے نا کہیں کہ ایک شیعہ انقلاب موجود ہے، ایک ایسا انقلاب موجود ہے کہ جو دنیا میں تشیع کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے کہیں گا شیعوں کا حکومت سے کیا تعلق. ٹھیک ہے، شیعوں کا تعلق، شیعوں کے مسائل جو تھے وہ ایک مجلس کی حد تک تھے کہ مجالس ہم کر لیں، ہم جلوس نکال لیں، ہم اس کا پرمٹ مل جائے، لیکن اس طرح کی حکومت شیعوں کا کیا تعلق ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو سنہرا ترین دور ہے، جس میں عالمی تشیع اس وقت بہترین منازل طے کر رہی ہے، اور یقیناً یہ وہ دور ہے کہ جو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سب مل کے، وقت تعین نہیں کر سکتے لیکن دعا کرتے ہیں کہ جو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے بہت قریب ہو رہا ہے، اور ہم جو چیز ناممکن تھی آج سے 50 سال پہلے ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ آج امریکہ جو ہے نا وہ گھٹنا ٹیکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں انقلاب اسلامی کامیاب ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ انقلاب جو ہے نا وہ اس کے اثرات افریقہ تک پہنچ گئے، اور شیخ زکزکی نے کس طرح کردار ادا کیا. لبنان میں الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، شام میں ہم جو ہے نا کامیاب ہیں، ہم امریکہ کے اطراف میں پہنچ چکے ہیں. اسرائیل تو بہت نزدیک ہے، ہم امریکہ کے اطراف میں، وینزویلا اور مختلف جگہوں کے ذریعے ہم امریکہ کے اطراف میں انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں. اب اس تناظر میں پاکستان میں ہمیں بہت سارے جو ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس تشیع سے متصل کرنا ہوگا، جو عالمی طور پر اس وقت جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس تشیع سے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو متصل کرنا ہوگا. ایک اور مثال دوں، شام آج سے 100 سال پہلے تقریباً جب جنت البقیع کو اٹھایا گیا اور مسمار کیا گیا، اس وقت کہیں پر اس طرح کی آوازیں بلند نہیں، شاید دکہ دکہ کہیں مظاہرے ہوئے ہوں یا چند جو ہے نا وہ معاملہ ضرور ہوئے ہوں, لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر جو ہے نا انہوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تشیع اس کے مقابل پہ کھڑی ہو گئی کہ اب نہیں ہونے دیں گے. اور خداوند عالم کا خاص کرم ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر الحمدللہ ہم کامیاب ٹھہرے اور دنیا نے دیکھا کہ تشیع کامیاب ہو گئی اور روضے پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آئی, تو ہم لوگ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں. اس میں کردار نہ صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کا نہیں رہا, اس مارکے میں بھی پاکستانیوں کا کردار ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. اس مارکے میں جو یہ شام کا واقعہ ہوا اس میں پاکستانیوں کا کردار تھا, ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن ہمیں داخلی طور پر ابھی بھی ہمیں, ہم جب وحدت کی بات کر رہے ہیں, وحدت اسلامی کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تشیع کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے. ہم آج تک جو ہے نا وہ بہت سارے مسائل آج سے کچھ عرصہ پہلے تھے, لیکن پھر وہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا سر اٹھاتے ہیں کہ ہم امام خمینی کو امام کیوں کہتے ہیں. ہمیں ان جو ہے نا فکری تربیت کرنی ہے پہلے, لوگوں کو جو ہے نا وہ دیگر مسائل سے پہلے ہم تربیت کریں, آپس میں اتحاد قائم کریں, مومنین کے درمیان جو ہے نا اتحاد قائم کریں, پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تشیع کا دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے پاکستان میں. پھر اگر ہم پاکستان میں دیکھیں گے جو ایک تو ہم تشیع میں اتحاد کی طرف بڑھیں گے, پھر دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ میرا خیال تشیع کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں جو صاف دشمن ہے ہمارا وہ بہت جلدی جو نشانہ بنا لیتا ہے اور ہم بڑا آسان ٹارگیٹ ہیں تشیع کے نام پہ, شیعہ کافر کے نام پر بڑا آسان سے ٹارگیٹ ہے اور اس کو جو ہے نا وہ مار دینا بہت ایزی ہے. اچھا یہ سانحات جو ہے نا وقت سے پہلے کیوں نہیں تھے, کچھ سے آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے ٹھیک ہے اکا دکا واقعات ہوتے تھے, لیکن پے در پہ اس طرح مساجد میں دھماکے کرنا, اس طرح مشکلات, یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے انقلاب اسلامی نہیں تھا. اب ہم انقلاب اسلامی ہے, ان کو خطرہ ہے تشیعوں سے کہ یہ وہ طاقت ہے کہ جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے, تو ہمیں اس ان سے نمٹنے کے لیے آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. کیونکہ اب چاہے ہم عسکری میدان میں نہ بھی جائیں تب بھی ہمیں آپس میں مضبوط ہونا چاہیے, آپس میں متحد ہونا چاہیے. ہم جتنا آپس میں ڈیوائڈ رہیں گے کیا ہوگا کہ دشمن کو آسانی سے حملہ کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملے گا. اور ساتھ میں اس طرح کے جو پروگرامز ہیں, ہمیں اہل سنت برادران کو اپنے قریب لانا ہوگا, ان کو جو ہے نا وہ مختلف انداز سے, اب اگر ہم اوپر لیول پہ جائیں اپر لیول پہ جائیں تو لوگوں کی شاید شخصیات کی ملاقات ہو جائے, لیکن ہم اس کو بہت نچلے لیول تک لانا ہوگا. ہمیں ارد گرد کے جو محلے کے مساجد ہیں, امام بارگاہ مساجد ہیں, مختلف امام بارگاہ اہل سنت کے مساجد ہیں, ان کے پیش امام سے چاہے وہ قبول کریں نہ کریں, لیکن ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مستقل اپنے رابطے کو بحال رکھنا ہے. بسم
اللہ. بڑی کرم نوازی, سعادت ہے ہماری کہ ہمارے پروگرام میں عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سب ڈویژنل سرپرست تشریف فرما ہیں, انہوں نے اپنے نورانی وجودوں سے ہمارے اس پروگرام کو مزین فرمایا ہے. تہے دل سے آغایون کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان سب کی توفیقات خیر کے لیے دعاگو ہیں. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں اپنے بزرگوار دانش معظم قبلہ عبدالرزاق بلوچ صاحب سے کہ اس وقت پوری دنیا میں بالاخص وطن عزیز پاکستان میں اسلام مخالف سازشیں جو ہو رہی ہیں ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے, کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ جو پروگرام ہے اسلام مخالف ہے یا اسلام کا حمایتی ہے؟ اس زمین میں آغا صاحب آزاد فرمائیں گے. بر محمد والے محمد صلوات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ طلباء عزیز کو میں سلام عرض کرتا ہوں کہ آپ تنظیم کے اس عظیم الشان کنونشن میں شریک ہوئے. اس موقع پہ انتہائی اہم موضوع پہ مذاکرے کا انعقاد, خصوصی طور پہ اس دور کی اہم ضرورت وحدت کے عنوان پہ کنونشن کا انعقاد قابل تحسین عمل ہے. داد تحسین عرض کرتے ہیں تنظیم کی قیادت کو, تنظیم کے لیے مشورے دینے کے کام کرنے والی شخصیات کو کہ انتہائی اہم موضوعات پہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. وطن عزیز پاکستان شاید دنیا کے دوسرے ممالک میں سے مختلف ملک ہو پاکستان, کثرت المذاہب کا ملک اور فرقوں کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فرقوں کا ملک, قوم اور زبانوں کے حوالے سے بھی بہت ساری زبانوں اور قومیتوں کا ملک ہے. اس ملک پہ غیر ملکی اثرات دوسرے ممالک سے زیادہ اور بہت جلد اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں تعلیم کی شرح بہت کم ہے. جس ملک میں تعلیم کی شرح کم ہو تو وہاں افواہیں جگہ لے لیتی ہیں اور نفع اور نقصان کا تعین نہیں کیا جا سکتا. تو اس کم شرح خواندگی کے سبب ہم تشخیص نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کون سی چیز ہمارے نقصان میں ہے. ہم ہر نئی آنے والی چیز کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں. اس حوالے سے اس کے کیا مضر اثرات ہیں ان سے ہم نابلد ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تشخیص پیدا کرنے کے لیے کہ کیا چیز ہمارے لیے نقصان کار ہے اور کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ہمیں تعلیم پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ تنظیم ہے اور دینی شیعہ تنظیم ہے اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے مکتب اہل بیت کی شیعہ تنظیم ہے اور شاگردوں کی تنظیم ہے. تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اور یہ چیز دیکھنے کی حس جو ہے وہ مکتب اہل بیت میں خدا کی عطا کردہ ہے، دوسرے مذاہب اور فرقوں سے زیادہ ہم تیزی سے دشمن کی چال بازیوں کو بھانپ لیتے ہیں، ان کی نیتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے کس حد تک نقصان دہ ہے ہمارے ذہنوں کے لیے. ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی جو مذاہب کے خلاف کام ہو رہا ہے، نظریات کے خلاف کام ہو رہا ہے، وہ ترقی پسندی اور روشن خیالی کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے فرقہ واریت اور ان فرقوں میں تکفیری قوتوں کے غیر انسانی حرکات کو ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ان کے تقاریر اور ان کے غیر منطقی حرکات کو، جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا یا تشیعوں کے خلاف تکفیری زبان درازی ہوئی، مقدسات کی توہین ہوئی یا مساجد میں بم بلاسٹ ہوئے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ مذہب کے خلاف ایک نفرت وجود میں آئے اور نوجوان نسل جو ہے وہ مذہب سے دور ہو جائے. اس حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ روشن خیالی جو بہت سوشل میڈیا پہ چھوٹی کلپس کی صورت میں ہمیں تقاریر کی صورت میں ملتی ہیں یا تحریر کی صورت میں ملتی ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو ان کا حصہ بن جاتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ ایک دو مجھے تحریر نظر آئی کہ دنیا ملائیت سے نجات کی طرف جا رہی ہے اور ایران، افغانستان اور پاکستان ابھی تک ملائیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جس دوست نے کلپ شیئر کی یا اسٹیٹس شیئر کیا، میں نہیں کہتا کہ وہ جاہل ہو یا اس کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ کون ملائیت میں پھنسا ہوا ہے اور کون حقیقی طرح مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان روشن خیال تحریروں، تقاریر اور کلپس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں پیش ہو رہی ہیں وہ کسی سنجیدہ قسم کے مکتب کی طرف سے نہیں ہیں، یہ جو تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی کسی سنجیدہ قسم کے مکتب کی طرف سے نہیں ہیں. مکتب تشیع اور اس سے ہم خیال اہل سنت کے وہ برادران جو اس پیچیدہ دور میں ان چیزوں کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، جیسے اہل بیت کے خلاف صحابیت کا نظریہ اٹھا کے کام ہو رہا ہے، اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے خلاف یہ ترقی پسندی اور روشن خیالی کے عنوان لے کر کام ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس قسم کی حرکات سوشل میڈیا سے شیئر ہو رہی ہیں، تو جو نوجوان ہمارے مختلف گروپس میں واٹس اپ گروپس بنا کے کام کر رہے ہیں یا مستقل مزاجی سے فیس بک یوز کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا مدلل نمونے پہ جواب دیں، کیونکہ بے خبری کی وجہ سے بہت سے نوجوان ان نعروں کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور مذہب کو اس دور کے مسائل پیدا کرنے کا سبب جانتے ہیں، کیونکہ آپ شیعہ آرگنائزیشن ہیں یہاں کی، خود آپ کو مسائل سامنے آتے ہوں گے جب آپ کسی نئے علاقے میں یونٹ سازی کے لیے جاتے ہوں گے، تو آپ سے بھی اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے آخر ہمیں اس دور میں کسی مذہبی تنظیم میں کام کرنے کا، تو ہم بتا سکتے ہیں بھائی اس وقت ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نظریے کو، اپنے مکتب کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ ہوں، اور وہ ذرائع تنظیمیں اور تحریکیں ہیں جو اس سلسلے میں کام کرتی ہیں، تو میرے خیال میں سازشیں پیچیدہ ہیں ہمارے ملک میں، دوست کے شکل میں ہمارے دشمن آ رہے ہیں ہمارے درمیان، بظاہر ان کا نعرہ دلکش ہے، باتیں جالب نظر ہیں، لیکن ان میں جو زہر سمایا ہوا ہے اس کی تشخیص کی اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام اس مکتب کے پیروکار شاگردوں کو، طالب علموں کو، دانشوروں کو، علماء کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس قسم کے پروگرام جاری رہے اور یہ اویئرنیس کا سلسلہ جاری رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم منفی پروپیگنڈا کا مدلل طور پہ جواب دے سکتے ہیں، اور بڑی مہربانی نوازش ہے۔
مر محمد والے محمد صلوات۔ بغیر کسی وقت ضائع، بغیر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استفادہ کریں گے ہماری نہایت ہی قابل احترام شخصیت قبلہ سید راشد احد صاحب سے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی جاندار اور شاندار تجزیہ کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ، بہت گہری نظر رکھتے ہیں عالمی تناظر پہ۔ آغا صاحب سے سوال یہ ہے کہ سعودی حکومت کے جو نئے اقدامات ہیں، بالاخص بے دینی کی طرف ان کا رجحان اور بہت سے فسادات کا بنیاد رکھنا اپنی حکومت میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا پس منظر کیا ہے، اور کیا یہ عمل مقدمات مقدسات کے لیے خطرہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر خطرہ ہیں جی، سعودی حکومت آل سعود کی طرف سے جو ریسنٹلی اقدامات کیے گئے ہیں، مثلا جوا خانوں کا افتتاح، پتہ نہیں کہ انڈیا کے ادارہ کاروں کا یہ محفل موسیقی کا آغاز، اور بہت سی بدعتوں کا آغاز آل اس مقدس سرزمین میں، اس کا پس منظر کیا ہے اور آپ اس کو کس رخ سے دیکھتے ہیں؟ آغا صاحب کے بابرکت وجود سے استفادہ کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام آرگنائزرز کا بہت شکریہ کہ آپ ہیں مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ تو اس حوالے سے جو سوال کیا گیا، اس حوالے سے وقت کم ہے چکے، اس وجہ سے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ سعودی عرب کی جو موجودہ روش ہے، یعنی کہ مادر پدر آزاد معاشرے کو رات و رات مسلط کر دینا ایک اسلامی ملک پر جہاں حرمین شریفین ہو، یہ اس بات کا خود ثبوت ہے کہ یہ ایک باطل گروہ تھا جس کو اسلام کے سامراجی دشمن، اسلام کے دشمنوں نے یعنی سامراجی طاقتوں نے حق کا لید بہادہ اڑا کر مسلط کیا تھا۔ ورنہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو اسلام حرمین شریف یعنی خادم حرمین شریفین کا خطاب دیا گیا تھا، اور مستقل پورے عالم اسلام میں ان کی جو امیج بنائی گئی تھی کہ یہ خادم حرمین شریفین ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات کرنا جو ہے وہ ایک طرح سے گویا کہ ٹابو ہے، یہ ٹابو ہیں، جیسے سیکرٹ کاؤ ہیں، یہ مقدس گائے، ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک پورے عالم اسلام میں، حالانکہ یہ بات بہت سارے مورخین کو معلوم ہے جو اٹومن امپائر کے درمیان رہے یا اس کے بعد بھی جو آئے ہیں، کہ اٹومن امپائر جیسے مسلمانوں کی ایک سلطنت کو انگریزوں سے مل کر پارا پارا کر کے اس کو دنیا کے نقشے سے مٹانے والے خدا علیہ سعود ہیں، لیکن اس کے باوجود برا ہو مفادات کا، برا ہو عصبیت کا، جاہلی عصبیت کا، تعصب کا، کہ ایک بدو وحشی قوم کو لا کے مسلط کیا، پھر اس کی آرٹیفیشیلی، نیچرل وے میں نہیں، آرٹیفیشیلی وسائل کے زور پر اس کی عقیدت ایک بڑے گروہ میں بٹھائی گئی زبردستی، جبکہ اکثر لوگ ان کے عقیدے ہی سے، ہم یعنی صرف شیعہ نہیں، شیعہ تو ہیں ہی ان کے عقیدے سے، یعنی ان کے عقیدے پر معترض ہے ہی اور بجا طور سے، اور بہت یعنی مضبوط استدلالی قوت کے ساتھ ہے، قرآن و سنت سے اخذ کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہیں، رسول خدا کی اور ائمہ اطہار کی سیرت سے، اور تمام گویا کہ حق پسند علماء کے مواقف کی بنیاد پر ہیں، ان سے ان کے مخالف۔ لیکن وہ جو لوگ درود نیاز فاتحہ کا کیا کہتے ہیں کہ قائل تھے، وہ بھی ان سے متنفر ہوتے تھے کہ یہ ہر عقیدت کا نام انہوں نے بدعت رکھ دیا ہے اور شرک رکھ دیا ہے، کسی بھی پاکیزہ ہستی سے عقیدت کا اظہار کیجئے تو یہ ان کے نزدیک بدعت اور شرک ہے، اور یہ خود بڑے بڑے محلوں میں رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہے نا، سنت نافذ ہے، بقول شورش کاشمیری کے جو 1976 میں گئے تھے سعودی عرب، تو کہتے ہیں کہ سنت اگر نافذ ہے تو یہ ائمہ اطہار کے قبروں پر ہے کہ سادہ ہونا چاہیے، اس پر یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خود اپنے تم محلات کو دیکھ لو، تم ایسے نبی کے یعنی کہ پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جس نے کبھی دنیا یعنی کبھی اس نے پکا مکان نہیں بنایا، اور تم تو وہ سنت تم کو یاد نہیں آتی ہے، جہاں عقیدت کا اظہار ہوتا ہے وہاں تم یعنی سنت کا اطلاق خود ایسی ہستیوں پر، یہ گویا کہ کیا کہتے ہیں فاسد اور خبیث لوگ، ایسی ہستیوں جو خدا نے جن کو منزلت بخش دی، خدا نے جن کو اپنے خلق کے لیے رہنما قرار دیا، خدا نے جن کو مثال اور الگو بنایا ہے، یعنی کہ ماڈل بنایا ہے ان کی پیروی، ان پر تم سنت نافذ کرتے ہو، تم بتاتے ہو ان کو کہ بھائی ان کے قبر پر وہ نہیں ہونا چاہیے، مزار نہیں ہونا چاہیے، ان کا روزہ نہیں بننا چاہیے، اور تم اپنے ٹھاٹ مال پر تعمیر کرتے جاؤ۔ تو یہ تو دوسری بات کہ جب اس اٹومن امپائر کو توڑا تم نے، تو اس وقت دنیا کو یہ مسلمانوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک بڑی مرکزیت کو مسلمانوں کے پارا پارا کر دیا، وہ جو کہ اہل سنت ہی کا تھا نا، وہ بھی کوئی شیعہ تو نہیں تھے، تو اس وقت پارا پارا کر دیا، تو ان کو اس وقت خیال نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جنت البقیع کو تم نے ڈھا دیا، اس میں تو صحابہ کرام کی بھی قبریں تھیں، صرف ائمہ اطہار کی تو نہیں تھی، تو اس وقت بھی تم کو یعنی آل سعود کی بدماشیوں کا اندازہ نہیں ہوا، تو اب تو بدماشی کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ابھی چند دنوں تک یہ خادم الحرمین شریفین، اب یہ خادم الحرمین شریفین کس طرح سے یعنی کہ شیطان کا ننگا رقص کروا رہے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے، ابلیس کو بھی شرم آتی ہو جس انداز کا وہ ننگا رقص کرا، تو یہ یعنی کہیں سے کوئی منطقیت نہیں ہے کہ آل سعود حکومت کی یعنی اسلام کا نمائندہ کہنا، اس کو خباثت کا نمائندہ کہنا، اس کو کفر اور اسلام دشمن قوت کا یعنی کہ مظہر کہنا، وہ بھی مظہر بدرجہ اتم کہنا، یہ وجہ ہے۔
یہ کوئی معمولی اسلام دشمنی نہیں ہے. اور سامراجی قوتوں کے اعلی کار وہ سامراجی قوتیں ہیں جن کو اسلام سے اور مسلمانوں سے ازلی دشمنی ہے, اور انہوں نے طاقت جو پکڑی ہے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل قوت جب سے انہوں نے حاصل کیا ہے تب سے ان کا کام ہی ہے کہ ساری دنیا میں سامراجی حکومتیں قائم کی, اس کے لیے ادارے بنائے, مسلمانوں کی جاسوسی کی, اسلام کو کس طریقے سے دنیا کے نقشے سے نیست و نابود کیا جائے کہ انسانیت اس کے یعنی سائے رحمت میں زندگی نہ گزار سکے, اور انسانیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت چھین کر کے اس کو دائمی بدبختی میں مبتلا کر دیا جائے. یہ سامراج کا ہدف رہا ہے, یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے, آخری ہدف ان کا یہی ہے کہ ہر طرح سے آسمانی قدریں جو انبیاء لے کے آئے, جو انبیاء کے اوصیاء, اور سب سے بڑی بات کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ائمہ آل اطہار و معصومین لے کر آئے, ان قدروں اور پیمانوں کے مطابق انسانیت زندگی نہیں گزارے بلکہ اس سے محروم ہی کر کے ان کو بدبخت ترین مظلوم بنا دیا ہے. مظلوم صرف اقتصادی قوت سے محرومی کا نام نہیں ہے, اقتصادی احصال کا نام نہیں ہے کہ کوئی قوم اگر کسی کے ساتھ اقتصادی احصال کیا جا رہا ہو, نہیں, وہ قدریں اور آسمانی قدریں اور وہ آسمانی پیمانے کہ جس میں رسول خدا نے ایک معاشرہ پیدا کیا جس میں لوگ زندگی گزارتے تھے زمین پر, پیمانے لیتے تھے آسمان سے, قدریں آسمان سے اخذ کرتے تھے, قدریں آسمان سے اخذ کرتے تھے, انبیاء کی پیروی کرتے تھے اور وہی مکتب وہی میں زندہ رہتے تھے. تو یہ چیز دراصل اس کے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں آل سعود, اس لحاظ سے کہ وہ اسی کام کے لیے یعنی آسمانی قدروں کی پامالی, قرآن کی بے حرمتی ہے نا, ایسی شخصیات کی بے حرمتی جو جن کو خدا نے خصوصی منزلت بخشی ہے, جو یعنی کہ رسول کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی قبروں کو انہوں نے مسمار کیا اور یعنی کیا نہیں کیا, اور ان کے خلاف جو کچھ انہوں نے ایسی تنظیمیں شدت پسندی کے نام پر بنوائی اور جس طریقے سے ناسبیت کو انہوں نے فروغ دیا, یہ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک دن میں بھانڈا پھوٹ گیا کہ یہ کیا تھے, اب کہاں گئے, اب بڑے بڑے علماء کہیں نا جنہوں نے کیا کیا ان کے خلاف جو افسانوی ان کی گویا کہ ان افسانوی قصے ان کے متعلق کریں, ان کے تقدس کے, آل سعود کے, ان کی فیاضی کے, ان کے سخاوت کے, اسلام کی راہ میں پیسے لٹانے کے, ارے وہ اسلام کی راہ میں نہیں پڑا, وہ دراصل ایک حقیقی اسلام کو اسلام ناب محمدی یعنی خالص اسلام کی آمد کا جس کو ہر آدمی کے یعنی کہ یعنی ہر آدمی درک کرتا ہے اپنی فطرت میں کہ وہ ایک دن آئے گا, تو اس کا راستہ روکنے کے لیے امام زمانہ کا راستہ روکنے, آخر کا یہ اتنے بے غیرت ہو گئے اتنے کہ بالآخر کہہ بھی دیا کہ ہمیں امام زمانہ کا راستہ روکنا ہے, یہ کہہ دیا نا یہ بن سلمان نے, یہ ایم بی ایس محمد بن سلمان نے صاف کہا کہ ہمیں اب اس امام زمانہ کی آمد کو یعنی کہ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے وسائل کے بل بوتے پر. تو یہ تو سب بھانڈا پھوٹ گیا, پتہ چلا کہ ایک عرصہ دراز سے اتنے جرائم کرنے کے بعد ان کی اتنی خیانتیں سب کچھ چشم پوشی بنتی تھی, سب سے چشم پوشی بنتی تھی, یہ بہت بڑی خیانت ہے جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی اور ہم بھگت رہے ہیں, خیانت ایسی بات رکھا ہے امام حسین اور جو ان کے آوان و انصار تھے ان کی حالت تھی,
वो दरअसल असल में एक बड़ी एग्जीबिशन थी। आपको बातिल के माबैन जंग कैसे की जाएगी और उसका कोई तल्लुक नहीं कि हाँ बातिल का परिस्तार बज़ाहिर काफिर हो या इस्लाम का लिबादा हो, और ये कि उनके इकदाम से कि उन्होंने बहुत ही कलील तादाद होने के बावजूद यानी बातिल से कम्प्रोमाइज नहीं किया, फिर ये हक का दिफा किया जाए खा अपना खून देकर ही क्यों ना किया जाए, खून देकर किया जाए यानी तलवार से नहीं, उन्होंने दरअसल दिफा किया है हक का और खून बहाया है अपना अपनी हाल का। ये सारी जो सेट किए थे मियाद ये इमाम हुसैन ने सेट नवाज़े रसूल ने सेट किया, तो वो करबला जो एक वाकया था वो बातिल का मैदान करबला वो जो एग्जीबिशन था वो एक डिवाइन एग्जीबिशन था, इलाही एग्जीबिशन था, और रसूल खुदा इसकी खबर दे गए थे सहाबा किराम को भी। बचपन से वो इमाम हुसैन पर गिरिया कर रहे थे, उनकी सहाबा किराम तक के घरों में रसूल खुदा ने आजादारी की, हजरत फातिमा के घर में तो की ही किए, तो ये कोई मामूली प्रिंसिडेंस था। उसको भी जो है वो गैर मुअस्सर बनाने की दुश्मनों ने कोशिश की, और बिला जब इमाम हुमैनी ने उसी करबला की एग्जीबिशन को रिपीट किया, उसकी तकरार की तारीख के आज के मरहले में, आज की तारीख के मरहले में, तो ये सारे ताने बाने बिने गए, अलग से टास्क दिए गए आले सऊद को, पैसे के पनाह बहाए गए, फिर वही मुसलमानों में ये आंख देखिए गैर मुस्लिम है ठीक उसी तरीके से। जब मैं शाम के इलाके में मालूम हुआ था कि मस्जिद में अली कत्ल हुए तो कहा कि अली का मस्जिद से क्या था, तो ये शिया को काफी ना इनके हिसाब से क्या था वही तक। तो अब भी यानी कि मिल्लत इस्लामिया को समझ में आना चाहिए, ये बात यानी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम इस इनकलाब इस्लामी से ये न शिया है न सुन्नी बल्कि हकीकी इस्लाम का मजहर और तर्जुमा इसको इस तरीके से, अगर शियों में गफलत देखी इमाम खुमैनी उस पर साफ उन्होंने तंबीह जर्रा बराबरी कोई पूरे है, तो पता चला कि इमाम खुमैनी की शख्सियत जो है वो करबला के पैगाम की मजहर, करबला का पैगाम यानी इमाम खुमैनी की शख्सियत दरअसल इमाम खुमैनी की इमाम हुसैन की शख्सियत का इस दौर में एक तरह से जलवा, एक खूबसूरत जलवा, बहुत ही हसीन जलवा है। तो अब जबकि ये बात है इसका शिया सुन्नी से कोई दलील, ये दरअसल कुरान और सुन्नत की हकीकी तर्जुमानी है, ये करबला की बिल्कुल सही तर्जुमानी है, इसमें कोई शिया सुन्नी की बात नहीं। तो इमाम खुमैनी ने इस्लाम की तारीफ करके उम्मत में कन्वर्जेंस पैदा किया, और वो को अगर उन्होंने शियों में कोई देखी कोताहियां और खराबियां तो उस पर भी, इसलिए कि वो इनकलाब तो उस बादशाही सिस्टम के यानी के खिलाफ आया जिसका जो रजा खां पैदाइशी तौर पर किया था। अगर ये शिया रिलेशन होता शिया ये इनकलाब होता तो कभी भी कहते लोग और कह रहे थे लोग, बहुत सारे जो मुखालिफिन थे जो दीन की समझ नहीं रखते थे तशय्यों की समझ, कहते थे कि यार ये क्या इमाम खुमैनी ने मुल्लायत फैला रखी है, एक ही तो शिया हुकूमत थी उसमें फसाद बर्पा कर दिया, ये कहते थे, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है ऐसे लोगों से। तो पता ये चला कि इमाम खुमैनी ना यानी मुनहरिफ यानी शियों में कहा वो मुनहरिफ रविश हो या सुन्नियों में मुनहरी वर्ष उसके वो दोस्त नहीं थे, वो हक को हकीकत के अलम्बरदार थे, हक को हकीकत और उनका जो सबसे बेहतरीन सच चश्मा है वो कुरान है, सुन्नत है, अइम्मा अहले बैत हैं और इस्लाम है, हक हक को हकीकत का यानी असल चश्मा यही है। तो उसके से अखस किए हुए कदरों को जमीन में नाफिज होना चाहिए, अगर सियासी निज़ाम होना चाहिए तो उसी का उसी के ज़ेर साया होना चाहिए इस्लाम के, और हक व हकीकत से मुस्तार उसकी तमाम गोया के अदारे होने चाहिए, अदारों का उसूल होना चाहिए वो हक व हकीकत यानी कुरान और सुन्नत, अइम्मा यानी रसूल खुदा अम्बियाए कराम और ये अइम्मा अतहार और तमाम शुहदाए इस्लाम
اسلام کے لیے خلوص سے قربانی دینے والے، جان کی بازی لگانے والے، تو یہ ایک ماڈل بنا دیا اور اس اور ثابت بھی کر دیا کہ اس ماڈل کو چھوڑو گے تو سوائے رسوائی اور ذلت کے لیے. چنانچہ مسلمان ہونے کے نام پر دیکھیں یہ اب کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کھل گیا، بے نقاب ہو گئے کہ یہ دراصل اسلام کے دوست نہیں تھے، ان کو جھوٹ موٹ کا پروپیگنڈا کر کے اسلام کا دوست بنا. یہ تو در حقیقت اسلام کے دشمنوں کے دوست تھے، ان پر لعنت ہو. تو یہ ہے، اس چیز کو ہماری انٹیلیجنسیا نے بھی، ہماری وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرز تھے اسلامی ممالک میں، انہوں نے بھی اس چیز کو درک نہیں کیا اور محض پیسے کی لالچ میں ان سے ایسی ان کی چاپلوسی کی، ایسی ان کی خوشامد کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا فرعون سے بھی بڑھ کر خدا سمجھ لیا. یہ تو ان کا حل ہوا، لیکن ان کی تاریخ میں جو ان کی یعنی کہ ان کے جرائم، ان کی خیانتیں ہیں نا، وہ رہی ہیں. اگر اس پر نظر ڈالتے اور تجزیہ کرتے تو کبھی بھی اس طرح کی غلطیوں کو نہ دہراتے. یہ بڑا المیہ ہے، آل سعود اسلامی تاریخ کا بدترین المیہ ہے، یعنی یزید کے بعد اور یزید کے یعنی کہ پدر کے یزید کے پدر اور یزید کے بعد جو اسلام کو مسلط کرنے میں جو ان لوگوں کا رول تھا، ایک ایسا جعلی اسلام کو وہ یہ اس دور میں ویسے ہی تھا. پتہ نہیں کیوں تاریخ کو مورخین نے اس طرح سے یہ کر دیا، دانشور انٹیلیجنسیا نے، دانشوروں نے اس پر یہ سوچ وچار نہیں کیا اور اسلام کے تحفظ کے لیے اس آل سعود کی مخالفت کو جزو لا ینفق نہیں سمجھے. اسلام کے دفاع میں کہ اگر مقصود تھا، مطلوب تھا، کسی کو عزیز تھا، محبوب تھا اسلام کا دفاع، تو ضروری تھا کہ آج کے دور میں جو آل سعود کا کردار ہے اس کی یعنی کہ سرزنش کی جائے، آل سعود کی اس کی مذمت کی جائے، اور سب سے پہلے یعنی کہ اسرائیل اگر قائم ہے تو آل سعود کی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے اور ان کے ہم نوا امریکہ کی وجہ سے جو ان کا آقا ہے اسرائیل جیسے. یہ سب بڑے ہی عجیب لوگ تھے جنہوں نے صرف اسلام دشمنوں کا کام کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور عقیدت کا ایک سامراجی قوتیں نے ان کی عقیدت کا ڈھنڈورا پوٹا اور لوگوں نے سمجھا کہ واقعی اسلام کا کام کر رہے تھے، یہ نوکریاں دے رہے تھے، یہ مساجد بنوا رہے تھے، یہ قرآن چھپوا کے بانٹ رہے تھے. ارے صاحب، مسجد زرار کو رسول خدا نے مسجد تھی بھائی، اگر رسول خدا کہتے کہ مسجد ہے اس کو کیسے ڈھائیں، لیکن قرآن نے صاحب کہا کہ اس کو ختم کرو. تو یہ مختصر سا آج تھا، میں یعنی کہ بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ یہ کہ مجھے جانا ہے، تو یہ بھی میں یعنی آپ جو ہمارا وقت ہے کراچی میں اس پر بھی زیادتی ہو گئی ہے ابھی بھی، تو مجھے ضرور اجازت دیں مجھے جانے کی. بہت شکریہ.
شکریہ. آخر میں ایک بار پھر نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں ہمارے مہمانان گرامی قبلہ سید قمبر زیدی صاحب اور لائق احترام قبلہ سید راشد احد صاحب کے، جنہوں نے زحمت کی اور ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے. ہمارے مذاکرے کا پروگرام اختتام کو جا رہا ہے.